دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد رسول اللہ صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام, ألا وإن الدعي ابن الدعيا قد ركزني بين اثنتين, بين السلة والذلة, وهيهات من الذلة. وقالت مولاتي زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام, كد كيدك واجهد جهدك, فوالله الذي شرفنا بالوحي والانتخاب والنبوة والكتاب لا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں, مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات زندگی کے باقی رہ گئے ہیں, پروردگار ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں ہم سب کا شمار فرمایا, اور خصوصیت سے فرش عزا پر آنے کی یہ جو عظیم سعادت پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے, انشاءاللہ وہ بہش بہاریز, وہ زندگی گزارنے کا صحیح انداز, وہ غفلت کی نیند سے بیداری, وہ خدا کی راہ میں ولولے اور جذبے کا سفر نہیں معلوم, جو کچھ خدا کی بارگاہ سے حسین کے عزاداروں, حسین کے ماتمداروں, حسین کے ذاکروں کو رب کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے, انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. جیسے کہ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے, دین نے جو معرفت اور جو شناخت مجھے اور آپ کو بیان کی ہے, اور اس کے لیے جو اسباب اور وسائل فراہم کیے ہیں, اس کے مطابق قرب خدا کے مراحل طے کرنا بہت آسان ہے, واقعاً بہت آسان ہے. تعجب نجات پا جانے والے پر نہیں ہے, تعجب ہلاک ہو جانے والے پر ہے. لیکن بہرحال اگر انسان زندگی کے ایک موڑ پر کسی حد تک دلدل میں گر جائے, اب اگر اپنے آپ کو پلٹانا چاہتا ہے, اس طرح سے زندگی نہیں بسر کی جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا تھا, بہرحال چاہتے نہ چاہتے فطرت میں کجی آ گئی ہے, اب اگر پلٹنا چاہتا ہے تو تھوڑی سختی اسے اٹھانی پڑے گی, تھوڑی مشکلات اسے برداشت کرنی پڑیں گی. دنیا میں بھی کوئی مقام اور مرتبہ چاہتا ہے تو عزیزو کوشش کرتا ہے, پروردگار اسے مقام اور مرتبہ دیتا ہے. کیا دنیا میں پڑھائی کرنے والا تگودو نہیں کرتا ہے, زحمت نہیں کرتا ہے, راتوں کو نہیں جاگتا ہے؟ کیا دنیاوی رزق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلنے والا, شاید آج کل کتنے ہی صاحبان ایمان ایسے نظر آتے ہیں صبح 9 سے رات 9 بجے تک, اس طرح سے فائنینشیل کرائسس کا اور اس طرح سے کمانا مشکل بنا دیا گیا ہے, اور دوسری جانب ہم نے اپنی خواہشات اور اپنی جیسے کہہ سکتے ہیں لذتوں کو اور اپنی زندگی کی سہولتوں کو کچھ اتنا بڑھا دیا ہے, اپنے تقاضوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ عزیزو ایک بڑا وقت انسان کا اسی سلسلے میں چلا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس مادی رزق کی تلاش میں جاتا ہے کوشش نہیں کرتا ہے, زحمت نہیں اٹھاتا ہے, تو اگر انسان دنیا چاہتا ہے تو اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت ساری اپنی خواہشات کو انسان مارتا ہے، اپنی نیند کم کرتا ہے، اپنی بہت ساری لذتوں کو، اپنی بہت ساری سہولتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ بہتر لذت کو اور بہتر سہولتوں کو اور ایک جسے کہہ سکتے ہیں سیکیور فیوچر کو جو ہے وہ اپنی نگاہوں میں دیکھ سکے۔ کچھ اوقات جو ہے وہ جاگ کر بسر کرتا ہے تاکہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سکون اور اطمینان میں بسر کر سکے۔ تو میرے بھائی، جب دنیا میں یہ طریقہ کار ہے تو آخرت میں تو بطریق اولا یہی سلسلہ ہے۔ کیا سبب ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں سے اس طرح سے وقت نکالنے کو تیار نہیں ہیں؟ جیسے کہ میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب اتنی زحمتیں کرتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، مجلس میں آ کر بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو عزیزو ایک قدم اور بڑھا لیں اور جس جس مجلس میں شرکت کرتے ہیں مجلس کے بعد اس سلسلے میں غور و فکر کریں، جو کچھ ذہن کو سمجھ میں آیا ہے اسے لکھنے کی کوشش کریں، اسے ڈسکس کریں اور آخر میں یہ سوچیں کہ میں اپنے لائف اسٹائل کو کیسے الہی طریقہ کار کے مطابق ڈھالتا چلا جاؤں۔ یاد رکھیے گا، اگر انسان اللہ کی دیوی معرفت کے مطابق زندگی بسر کرے تو قرآن واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد سے اپنے دل کو منور کر دے، دیکھ تیرا رب تجھے کس طرح سے یاد رکھتا ہے۔ قدم قدم پر تیرا رب اور اس کی رحمت خاصہ تیرے شامل حال ہوگی، اس کی حجتیں انسان کو کس طرح سے یاد رکھتی ہیں۔ عزیزو واقعاً اگر تھوڑا احساس کیجیے اس بات کو، اگر میں اور آپ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں تو ابھی مومن اس دنیا میں نہیں آتا ہے کہ حجت خدا اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، اور اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ دونوں کے لیے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے انسان کو عزیزو؟ دنیا کا سیٹ، دنیا میں کوئی صاحب ثروت، صاحب مقام و مرتبہ کبھی مجھے اور آپ کو یاد کر لے، فون کر لے تو انسان دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے بڑے روابط ہیں، بڑے لوگوں نے ہم سے رابطے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو عزیزو وہ جو کائنات کے مالک ہیں، وہ جو کائنات جن کی دسترس میں ہے، اگر وہ انسان کو یاد کرے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے خوشبختی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے؟ ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے مجمع میں موجود ہیں، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، زبان پر جملے آئے پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ دو مرتبہ فرمایا پروردگار مجھے میرے، بولیے، بھائیوں سے ملا دے۔ ماشاءاللہ آواز آپ کی بہت اچھی خاصی ہے، بہرحال الحمدللہ۔ اے پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ اصحاب نے تڑپ کے کہا مگر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو۔ میرے بھائی کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، اور ابھی وہ دنیا، توجہ چاہتا ہوں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کی معرفت دے دی ہے۔ تو عزیزو ایک خدا کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، اللہ کا رسول، اس دنیا میں پروردگار کا تامل اختیار نمائندہ، اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اسے یاد کر رہا، لیکن اس کی صفت بھی پھر بیان کی، وہ دین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں اتنے اٹینٹیو ہیں، اتنے سنجیدہ ہیں، اتنی شدت کے ساتھ اور سختیاں دین کے راستے میں اٹھاتے ہیں، کیا ایک شخص ایک انگارہ آگ کا ہاتھ میں لے کر سختی اٹھاتا ہو؟ کبھی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیں تھوڑی دیر کے لیے، پتہ چلے گا آپ، ایک ذرا سی آگ کی ذرا سی دیر کے لیے انسان کے ہاتھ میں انسان برداشت نہیں کر پاتا، اس سے زیادہ سختیاں دین کے راستے میں اٹھاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کیسا بھی فتنے کا زمانہ ہو، کیسا بھی سختی کا زمانہ ہو، کیسا ہی امتحان کا زمانہ ہو، کیسے ہی زمانے کے نشیب و فراز ہو، وہ اللہ کی ہدایت کے چراغ کو جلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی چراغ میں نہ صرف خود صراط مستقیم پر چل رہے ہوتے ہیں بلکہ معاشرے کے بھی رہنمائی کے اسباب کی فراہمی کر رہے ہوتے ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد اور ان کی آل۔ خوب، یہ تمغہ بہت نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ انعام، یہ لطف، یہ مہربانی، یہ بلندی کیا اس قدر نہیں ہے کہ میں اور آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں؟ بس ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، حجت خدا اسے یاد کر رہی ہے، دنیا سے چلا گیا، حجت خدا اسے یاد کر رہی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ظاہراً آپ کی شہادت سے کوئی 10 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اپنے گھروں کو زینت دیجئے قرآن کریم سے، قرآن کریم کے ترجموں سے، مختلف چھوٹی موٹی شروحات سے، اور اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے انشاءاللہ کے شوق بھی آپ کو عطا کرے گا، تو تفسیر نمونہ سے اپنے گھروں کو مزین کیجیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی کتاب شریف نہج البلاغہ اور کتاب صحیفہ کاملہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ خدا نے متعال سے دعا طلب کریں، ایک جگہ آپ کے لیے مخصوص ہو کہ جدھر آپ نماز پڑھتے ہو اسی کمرے میں یا اسی حصے میں جو ہے وہ یہ کتابیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، کہ کبھی کبھار آپ پروردگار متعال سے یہ چاہیں کہ آپ ان کتابوں کو اٹھائیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں اگر آپ کو موقع ملے تو جا کر نہج البلاغہ کے ترجمے کو دیکھیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اسی جانب اشارہ کروں اور خطبے کا نمبر وہی بتاؤں کہ جو اردو کتابوں میں موجود ہے۔ ظاہراً یہ مفتی جعفر علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے، اس کے مطابق خطبہ نمبر 180۔ امام کی شہادت میں تقریباً محسوس یہ ہوتا ہے کہ 10 دن کے بعد امام کی شہادت رونما ہو گئی، اسی مہینے میں امام کی شہادت رونما ہو گئی۔ اپنے چاہنے والوں کو میرا مولا یاد کر رہا ہے، امیر شام کے فتنے کو دیکھ کر، اس کی دغل بازیوں کو دیکھ کر، حقوق اللہ اور حقوق الناس کی پامالیوں کو دیکھ کر، اور پھر وہ جو امام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے مولا کی حکومت کے زیر سایہ۔ فقط حکومت کے زیر سایہ آ جانا تو شیعہ نہیں بنا دیتا، انسان کو وہ واقعی محب نہیں بنا دیتا۔ نام کے علی کے حکومت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن کس طرح سے میرے مولا کو اذیت پہنچائی، جیسے میں نے کہا تھا اور پھر اشارہ کر دوں، دیکھیے گا آپ جا کر نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیے گا، کتنے ہی خطبے ایسے ہیں جن میں ان لوگوں کی نسبت سے امام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی ہے، پروردگار اب مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے۔ لیکن جو واقعی شیعہ ہیں، واقعی محب ہیں، ان کو میرا مولا کس طرح سے یاد کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اینا اخوانی الذین، دے غور کریں، اللہ کے رسول ابھی نہیں آئے ہیں، فرماتے ہیں کہاں ہیں میرے بھائی؟ مولا کائنات اس دنیا سے علی کا صحیح چاہنے والا اور صحیح پیروکار اس دنیا سے چلا گیا، اب علی یاد کر رہے ہیں، فرما رہے اینا اخوانی الذین، کہاں ہیں میرے وہ بھائی کہ جو راستے پر چلے اور حق کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی۔ اور پھر تین شخصیات کا نام لیا، کہاں ہیں عمار، کہاں ہیں ابن تیہان، کہ اپنے طور پر تھوڑا مطالعہ کیجئے عزیزو، میں ان شخصیات پر رکوں گا تو اپنے موضوع سے جو ہے وہ دور ہو جاؤں گا۔ کہاں ہے ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت، اور پھر ایک ایک کر کے عزیزو، قبل اس کے امام کی واقعاً کیفیت بہت متغیر تھی، روایتوں میں کہ اپنی داڑھی پر آپ نے ہاتھ مارا، فاطال البکا، اور میرے مولا نے بہت دیر تک گریہ کیا، پھر اس کے بعد اپنے ان بھائیوں کی صفات کو بیان کیا، کہاں ہیں میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی نگاہوں میں مضبوطی سے سنبھال لیا، سجا لیا اپنی نگاہوں میں، یہ پہلی ان کی صفت ہے۔ دو، والتدبر الفرض فاقاموا، اللہ کے واجبات میں غور و فکر کیا، جو میں مسلسل آپ سے کہتا ہوں کہ مجلس کے بعد لکھیں، غور و فکر کریں، دوسروں سے ڈسکس کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ امر ناپید ہے، نہیں پائے جاتے عزیزو ایسے لوگ، اور میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کی بہترین مثال ہر انسان خود اپنا امتحان لے لے، اتنی مجلسوں میں شرکت کے بعد ہے کیا اس وقت میرے پاس، دین مجھ سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، مجھے کیسی زندگی بسر کرنی ہے؟ فرمایا تدبر الفرض، واجبات میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس کے نافذ کرنے کا، اس کے قائم کرنے کے اسباب کی فراہمی کرتے ہیں، سنتیں خدا اور رسول کا احیاء کرتے ہیں، بدعتوں کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں، جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور اپنے قائد پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے رہنما پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر آخر میں میرا مولا بلند آواز سے فرماتا ہے الجہاد الجہاد عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آؤ جہاد کے لیے آگے بڑھو، میں کل کے دن میں اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں۔ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی خطبے کے آخر میں فرمایا کہ مولا سید الشہداء کے ہاتھوں 10,000 کی فوج اور دیگر اصحاب کے ہاتھوں 10,000 کی فوج کو میرے مولا نے آمادہ کیا، چاہتے ہیں امیر شام کا فتنہ ختم کرنے کا، اور اسی رمضان المبارک کے جو ہے وہ آخری عشرے میں میرے مولا کی شہادت رونما ہو گئی۔ عزیزو تو اگر میں اور آپ خدا کی دی ہوئی معرفت کے مطابق زندگی بسر کریں، ابھی تک کی تقریر کا خلاصہ، اگر میں اور آپ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں تو عزیزو دو اہم ترین گفٹ ملتے ہیں۔ خدا کس طرح سے یاد کرتا ہے؟ نہیں آئے ہیں اس دنیا میں، ساتھ دیجئے میرا، نہیں آئے اس دنیا میں، حجت خدا یاد کر رہی ہے کہاں ہے میرے بھائی، چلے جائیں گے اس دنیا سے، حجت خدا یاد رکھے گی کہاں ہے میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے اچھے طریقے سے دین مبین اسلام کے مطابق زندگی بسر کی۔ کیا چیز چاہیے لیکن اس کے لیے، بولیے بولیے کیا چیز چاہیے؟ محنت، زحمت، کوشش، غور و فکر، عمل، جیسے ہمارے بزرگوار بیان کر رہے ہیں، اپنے لائف اسٹائل کو بدلنا، گناہ میری زندگی سے ختم ہو جائے، واجبات میری زندگی میں، مستحبات میری زندگی میں بڑھتے چلے جائیں. عزیزوں یاد رکھیے گا، غیبت کبریٰ کا یہ زمانہ، ہر زمانہ ہی سخت ہے عزیزوں، لیکن یہ زمانہ بہت ساری سختیوں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے. سپریم اتھارٹی اس وقت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے ہمارے اپنے گناہوں کے سبب سے. توجہ چاہتا ہوں، میں نے گزشتہ کسی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بہت زیادہ اصرار نہیں کریں کہ ہر آدمی میرے طریقے کے مطابق سوچے، اس بات پر اصرار کریں کہ ہر آدمی اچھے طریقے سے سوچے. جیسے آپ کہتے ہیں بیٹا مریض ہو گیا، ٹھیک ہے، فلاں صاحب کے پاس لے کے چلے گئے، فلاں ڈاکٹر کے پاس. کسی نے پوچھا بھائی اس ڈاکٹر کے پاس کیوں چلے گئے؟ کیا گلی کے نکڑ پہ تھا نا اس لیے چلے گئے. اب یہ ڈاکٹر کا انتخاب کی جو روش اختیار کی گئی ہے صحیح تھی؟ بولیے صحیح ہے؟ فقط اس خاطر کہ چونکہ گلی کے نکڑ پہ ڈاکٹر کا جو ہے وہ مطب تھا، کلینک تھا، تو اس لیے ہم ادھر چلے گئے؟ ارے بھائی آپ اپنے جسم کے معاملے میں اتنے نان سیریس ہیں، آپ تھوڑا سا تو معلومات کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ ایک دودھ لینا چاہتے ہیں عزیزو، پھل فروٹ لینا چاہتے ہیں، چار دکان انسان چیک کرتا ہے. کیوں بعض دودھ کی دکانوں پہ اتنا رش ہے اور بعض دودھ کی دکانوں پہ مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اچھا دودھ دیتا ہے. تو عزیزو دنیا میں انسان اتنا غور و فکر کرے اور آخرت کے سلسلے میں غور و فکر نہ کرے، مخصوصاً غیبت کے زمانے میں کہ جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. سپریم اتھارٹی نے جن ہستیوں کو میرے اور آپ کے لیے حجت قرار دیا ہے ان میں ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے. اب ادھر کتنا انسان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. ایک دوسرا ایک اہم ترین پرابلم جو ہر زمانے میں رہا ہے کہ کج فکر افراد، کوتاہ فکر افراد، حب دنیا کے مرض میں مبتلا افراد لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں. وہ جس کو خود ہی دین نہیں آتا وہ لوگوں کو کیا دیندار بنائے گا؟ وہ جو اپنے آپ کو ذاکر حسین کہتا ہے لیکن خود اس کا قلب ذکر حسین سے خالی ہے، وہ دوسروں کو کیا مولا و آقا کی جانب بلائے گا؟ مجھے بتائیے، میرے ساتھ ہیں میرے بھائی؟ یہ بہت مشکل لگ رہی ہے آپ کو میری اردو، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. ایک جگہ پر ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا صاحب تھوڑی سی اگر ہو سکے تو ذرا آسان گفتگو ہو جائے تو بڑا کیا اچھا رہے گا. میں نے کہا بھائی پرابلم کدھر ہے، اردو سمجھ میں نہیں آ رہی یا باتیں بہت زیادہ دل و دماغ کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہی ہے؟ اگر آپ آسان چاہتے ہیں میرے بھائی، یہ عمل بجا لا، جنت تیرے قدموں میں، مجلس تو نے برپا کر لی، انشاءاللہ جنت، یہ لیجیے اپنے ہاتھوں میں جنت کا جو ہے وہ پاسپورٹ، خدا حافظ جیسی زندگی بدل. تو عزیزوں بہرحال مجھے اور آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ پرابلم کدھر ہے، کیوں ہم اس قسم کی گفتگو توجہ سے سن بھی نہیں پا رہے ہوتے، چبہ رسد کے اس پر غور و فکر کر پائیں؟ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. میں نے کہا غیبت کبریٰ کے زمانے میں، آپ سے کہتا ہوں لکھیں، آپ نہیں لکھتے. تین پرابلم ہے، ایک غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، سپریم اتھارٹی نہیں ہے، بس جن کو انہوں نے حجت بنایا ہے، مراجع کرام، مجتہدین نظام، رہبران نظام، ان کے مابین ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، بس اور سنجیدہ ہونا چاہیے. دو، ہر زمانے میں کچھ کوتاہ فکر افراد عالم کے نام پر علم کی جانب بلانے والے، حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہونے والے افراد موجود ہوتے ہیں. حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے، پڑھا صحیح ہے لیکن صحیح دین کی تشہیر نہیں کرے گا، حقیقت کو چھپائے گا. اس لیے کہ اگر حقیقت بولے گا تو کون اس کی مجلس میں آئے گا؟ وہ بولے کہ جو لوگوں کو پسند ہے، میرا عشرہ ضائع نہ ہونے پائے، آئندہ سال کا عشرہ بک ہو جائے میرے لیے، ٹھیک ہے. مجھ جیسا خطیب جس کو کوئی اس لحاظ سے جو ہے وہ بہرحال جہاں پڑھتا ہے تو اس کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آئندہ سال پھر کوئی اور جگہ ڈھونڈتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. عزیزو توجہ چاہتا ہوں، بس ایک آدمی نے کم پڑھا ہے اور زیادہ علم دینا چاہتا ہے، ایک آدمی کی خود فہم میں کجی پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کو کیا بلائے گا، اور ایک آدمی حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے. ساتھ ہے میرے عزیزوں، یہ دوسرا مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے، بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اور تیسری طرف سے شیطان کے مسلسل وسوسے، کہ مسلسل شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی فکر کو الہی فکر سے ہٹا دے، دین کا ایسی تصویر دکھاتا ہے کہ جس دین پر عمل کرنے سے ان انسی اور جنی شیطانوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. غیبت کبریٰ کا زمانہ، ایک اپنوں کے ہاتھوں تکلیف، دو غیر مسلسل صراط مستقیم کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. آج دو رکاوٹوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں شہزادی کے اس خطبے کا اور شہزادی کے اس بیان کا بھی ذکر آ جائے گا جو دربار ابن زیاد میں دیا ہے. انشاءاللہ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل محمد. صلی علی محمد. پہلا شبہ عزیزوں جو مسلسل شیطان جو ہے وہ میرے اور آپ کے وجود میں ڈال رہا ہوتا ہے, ایمان کافی ہے, عمل تو نے جیسا تیسا بھی کر لیا کوئی مشکل نہیں ہے, ہاں مجلس برپا کر لی بس تجھ بہشتی ہے, اللہ پر اس کی پاک و پاکیزہ حجتوں پر تیرا ایمان ہو گیا بس بہشت تیرے لیے, عمل جیسا بھی ہو ساتھ دیجئے گا عزیزو میرا, عمل جیسا بھی ہو. جبکہ گزشتہ کل کی تقریر میں اس سے پہلے والی تقریر میں میں نے آپ سے کہا تھا, تھوڑا غور کیجئے گا اس جملے پر, معرفت علم یقین کسی کمال کا میں چاہوں نہ چاہوں اس کمال کی طرف مجھے جھکاتا ہے اور اسے اپنانے کی طرف مجھے بلاتا ہے, یعنی علم اور معرفت عمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے چپکا ہوا ہے. آپ دنیا میں لے لیجئے, آپ کو پتا چلا جیب میں پیسے ہیں, آپ کو پتا چلا بھائی یہ زمین کا ٹکڑا یہ صاحب بہت جلدی میں اس کو ضرورت ہے پیسے کی, سستے داموں بیچ رہا ہے, کس چیز کی معرفت ملی آپ کو بولیے؟ کمال کی معرفت, دل جھکا, میرے پاس پیسے بھی ہیں خرید لوں, لیکن نہیں آپ کھڑے ہو کے کہیں سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی, آپ 10 روپے کی شے 6 روپے میں بیچ رہے ہیں اور دوسرا آ کے خرید کے لے جائے, لوگ کہیں گے بھائی تمہاری مت ماری گئی ہے, ابھی کیا کر رہے ہو میرے بھائی. اور جیسے میں اور آپ دین میں ایسے ہی کرتے ہیں, کیا بات ہے میرے مولا کی سخاوت کی, کیا بات ہے میرے آقا کی شجاعت کی, کیا بات ہے میرے مولا کی فصاحت و بلاغت کی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر جو ہے وہ بخیل بھی ہے, ادھر ڈرپوک بھی ہے. تو عزیزو اگر انسان معرفت حاصل کرتے کسی کمال کی تو جھکتا ہے, تڑپتا ہے, دوڑتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایمان عمل سے جدا ہو؟ عمل ایمان کی نشاندہی کرتا ہے, ایمان کے لیول کو بیان کرتا ہے. بس زبانن یہ بولنا بہت آسان ہے میرا مولا پر ایمان ہے عمل جیسا بھی ہوگا, نہیں عزیزو, عمل بتاتا ہے کہ میں کتنا علی والا ہوں اور میرے مولا پر ایمان کے سلسلے میں میں کس مقام پر کھڑا ہوں. اگر جھوٹ ہے, مکر ہے, فریب ہے, دھوکہ دہی ہے, آنکھیں اپنی مرضی کے مطابق چلتی ہیں, کان اپنی مرضی کے مطابق ہے, تو یہ کیسے امیر المومنین کا چاہنے والا ہے؟ فقط اسٹیمپ لگا لینے سے, کالے کپڑے پہن لینے سے تو عزیزو انسان حسینی نہیں ہو جاتا میرے بھائی, حسینی نہیں ہو جاتا. اور واضح طور پر قرآن بیان کر رہا ہے, میں ادھر رکنا نہیں چاہتا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں خدا کی بارگاہ میں مکرم کون ہے؟ جو صاحب تقویٰ ہو. روایت واضح طور پہ کہتی ہے لا تنالوا ولایتنا الا بالورا و الا بالعمل, دیکھو ہماری ولایت ہماری زیر سرپرستی نہیں آ سکتے, ہمارا قرب نہیں پا سکتے مگر یہ کہ اپنے کردار میں تبدیلی لاؤ. ایک شخص آیا چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, آ کر کہنے لگا مولا یہ جملہ میں نے کہیں سے سنا ہے, اب تھوڑا اضافہ میرا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا زیادہ توجہ کے ساتھ سن سکیں, مولا یہ اڑتے اڑتے سنی ایک بات بڑی اچھی لگی, میں نے کہا ذرا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کیا سنی ہے میرے بھائی تو نے؟ کہا مولا آپ نے ایسے فرمایا ہے اذا عرفت فاعمل ما شئت, جو اپنے ساتھ کاپی پین لائیں اس کو لکھ لیں, اتنی عربی بھی لکھیں, خود عربی لکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ عربی کتنی جگہوں پر میں اور آپ غلط لکھ رہے ہوتے ہیں. اذا عرفت فاعمل ما شئت, ترجمہ کیجیے کریں, آسان ہے. اذا عرفت, عرفت عرفان معرفت سے نکلا ہے, اذا عرفت جب تو نے ہمیں پہچان لیا, ہماری معرفت کو اپنے دل میں جگہ دے دی, فاعمل ما شئت, تو جو چاہے عمل کر. خوبصورت ہے نا میرے بھائی, ہاں پریشان کیوں ہے, خوبصورت ہے یار حدیث, بڑی مزیدار ہے, ہاں جو چاہے کرنا ہے کر, ہم موجود ہیں. نہیں ہوتا ہے علاقے کے کسی بڑے سے آدمی کا رابطہ ہو, بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لے گاڑی جیسا چلانا چاہتا ہے چلا, ہم ہیں نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو سگنل توڑنا ہے توڑ. اب یہ اضافہ ہمارا ہے, مولا کی خدمت میں آ کے کہنے لگا مولا یہ آپ نے فرمایا؟ امام نے کہا جی ہم نے فرمایا. اب میرے جیسا ہوتا تو کہتا بہت شکریہ مولا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ, کوئی پرابلم ہوئی تو انشاءاللہ رابطہ کر لوں گا میں آپ سے. لیکن یہ مجھ سے بہتر تھا, آگے بڑھ کر کہنے لگا مولا جیسے میں نے ادھر اضافہ کیا, بس ہر سگنل توڑ سکتا ہوں, رانگ روڈ پر جا سکتا ہوں, ہاں دوسری گاڑی کو اس طرح سے پریشان کروں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کر سکتا ہوں. دین کی زبان میں کہنے لگا بس مولا شراب پی سکتا ہوں, زنا کر سکتا ہوں, امام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اس جملے کو فقط رکھ دیا مصائب کے لیے. کیسی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، اس کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم تجھے کیسے دے سکتے ہیں اجازت؟ تو مولا پھر یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے تو اتنا دل خوش کر دیا تھا میرا کہ اگر ہمیں جان لیا جو چاہے کرنا ہے کر. کہا سن، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے اب جب کہ تو نے ہمیں جان لیا، جو بھی تو عمل بجا لائے گا، چاہے وہ تھوڑی نیکی ہو چاہے وہ زیادہ نیکی ہو، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہماری معرفت نہیں ہے تو ایکسیپٹنس کا پاس ہی نہیں ہے، اگر در اہل بیت سے متصل نہیں ہے تو ایسی نمازیں، ایسے روزے، ایسے حج انسان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ہم نے چاہا ہے اس در سے دین مبین اسلام کو لو، اب جب کہ تو نے ہماری معرفت سے اپنے دل کو سجا لیا، جو نیکی بجا لائے گا خدا کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے گی. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد رسول اللہ. کیسی یہ مزیدار حدیث نہیں ہے میرے بھائی؟ کیوں اتنا پریشان پریشان سے لگ رہے ہیں میرے بھائی؟ بتائیے حدیث کا معنی کیا ہوا؟ اذا عرفت فعمل ما شئت، جب ہمیں جان لیا جو عمل بجا لانا ہے بجا لا. کیا مطلب؟ اچھائی میں سے جو عمل بجا لانا ہے بجا لا، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. وگرنہ اگر ہماری معرفت نہیں ہے تو کوئی عمل بھی تیرا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی سے، ان کی جو عربی سائٹ ہے عزیز و مراجع کرام، سے رہبران نظام سے اپنا رابطہ مستحکم کیجیے، ان کی عربی سائٹ پر یہ سوال موجود ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جو شخص روئے سید الشہداء پر یا رونے کی شکل بنائے وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہے. پوچھا گیا آیت اللہ سے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ عزیزوں ایک مقام پر آ کر آیت اللہ سیستانی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ کہیں اس حدیث سے کوئی یہ معنی نہ لے لے کہ وہ جان بوجھ کر واجبات چھوڑے گا اور محرمات کو بجا لائے گا تو بھی جنت اس کے لیے واجب ہے. اور یہ معنی آپ نے کیسے لے لیا جبکہ قرآن کی آیتوں میں واضح طور پر گناہوں کی نسبت سے اتنے عظیم عذاب کا ذکر کیا گیا ہے؟ اور ایک مقام پر پھر فرماتے ہیں، بس تڑپ کے انسان کہے کہ پھر یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر انسان، توجہ چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، بل المفہوم من ہذہ النصوص، فرمایا ان جیسی روایتوں کا ماحصل یہ ہے، معنی یہ ہے، ہیرے کے لیے میرے بھائی ہیرا شناس چاہیے. اسی لیے میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں کہا قرآن سے، تعلیمات اہل بیت سے اور علماء ربانی سے اپنا رابطہ جوڑے رکھیں تاکہ جب شبہ آئے تو یہ علماء ربانی انسان کو اس شبہ سے نجات دلائیں، صراط مستقیم پر بہتر طور پر میں اور آپ قدم رکھ سکیں. میرے اور آپ کی ذمہ داری، اور ہمارا رابطہ مستحکم نہیں ہے عزیزوں، آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی سے جو رابطہ ہم سے کہا گیا ہے وہ مستحکم نہیں ہے میرے بھائی. اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے، میری پوری زندگی ان کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. معصوم فرما کے گئے یہ ہماری جانب سے تم پر حجت ہے، اگر تم نے ان کا انکار کیا ایسا ہے کہ تم نے ہمارا انکار کیا، ایسا ہے کہ تم نے ہمارا انکار کیا. فرمایا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان اس عمل کو بجا لائے گا تو پروردگار متعال اسے جنت عطا کرے گا، اس صورت میں کہ جب اس کا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں، جب میرا یہ رونا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور قرآن واضح طور پر فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اس سے قبول کرتے ہیں کہ جس کے پاس دل کا تقویٰ ہو، جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اس کا رونا قبول ہی نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ سے جنت پا سکے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. تو کریں مانا پس حدیث کا، من بکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، مانا کریں جو روئے اور یہ رونا اس کے دل کو پگھلا دے، ہٹ دھرمی اس کے وجود میں سے ختم ہو جائے. مولا نماز قضا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معافی کا طلبگار، شفاعت اس کے لیے ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، حر بن جا، واپس پلٹا، مولا آزاد ہونا چاہتا ہوں، کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو تجھے دلدل سے نجات دے دی جائے گی. لیکن اگر ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا، جان بوجھ کر گناہ کرے گا، میں نے تو مولا پر رو لیا، میری آنکھ جو بھی دیکھے مقدس رشتوں کی پامالی کرے گا، آہستہ آہستہ در توبہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ پر بند کر رہا ہے انسان. اور یاد رکھنا، اگر ایک مرتبہ دل پر مہر لگ جائے، یہ ایسا ہی ہے کہ انسان دلدل میں اتنا ڈوب جائے کہ بعض علماء معرفت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر انسان چاہتا ہے نکلنا لیکن خود اپنے آپ کو اس طرح سے ڈبو دیا اب نہیں باہر آ سکتا. اس دن سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیجیے. دوسرا شبہ، اور یہ شبہ بنی امیہ نے کثرت سے پھیلایا تاکہ اپنے دامن پر موجود خون حسین کے داغ کے دھبوں کو مٹا سکے، اور وہ کیا ہے شبہ؟ انسان اپنے کاموں میں مختار، بولیے، انسان اپنے کاموں کی بجاوری میں مختار نہیں ہے. سارا اختیار کس کا ہے؟ بولیے بلند آواز سے، سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. یاد کریں بہلول دانا کے اس واقعے کو کہ جب ایک موصوف اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ مجھے رسول کے نواسے کی یہ باتیں، ہاں مجھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بچوں کو یہ واقعہ یاد ہوگا. اگر یاد نہیں ہے تو جو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، واقعہ فقط یاد رہتا ہے میرے بھائی، اور کچھ یاد نہیں رہتا. تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ شعور کا جو لیول ہے اس کو بڑھائیے. یہ واقعہ بچوں کو ضرور سنائیے گا، دوبارہ تکرار کیجیے گا تاکہ یاد ہو جائے. کہنے لگے مجھے تین باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. میرے مولا کی جانب نسبت دیکھ کے موصوف کہنے لگے مجھے ان کی تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب میں بیان کروں گا، پھر ریپیٹ کیجیے گا آپ، چونکہ لکھتے تو ہے نہیں الحمدللہ، دل و دماغ میں بہت فاسٹ فاسٹ لکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک، یہ کہتے ہیں شیطان کو آگ جلائے گی، شیطان خود آگ سے بنا ہوا ہے، آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے. دو، یہ کہتے ہیں اللہ ہے، بھائی جو چیز ہے اسے دکھائی دینی چاہیے، کیسا اللہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. جی میرے بھائی، ایک کیا کہتے ہیں یہ، بولیے، آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے. دو، ہاں نہیں سمجھ میں آیا، خدا اگر ہے تو دکھائی دے. تین، انسان کا کیا اختیار ہے؟ سارا اختیار اس کا ہے، اس کی حکومت ہے. انسان، یہ کہتے ہیں انسان فاعل مختار ہے، کیسے ہو سکتا ہے انسان فاعل مختار ہو؟ بہلول دانا ہے لیکن دیوانگی کا لباس اوڑا ہوا ہے، ایک ڈھیلا اٹھایا زور دیر مارا اور بھاگ گئے، ان کے چاہنے والوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے جو ہے وہ حاکم کے دربار میں پیش کر دیا. کہا اس نے مجھے مارا ہے، اس کو سزا دی جائے. کہا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ ڈھیلا. کس سے بنا ہوا ہے یہ؟ بولیے، مٹی سے. تو کس سے بنا ہوا ہے؟ تو مٹی مٹی کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ اور تجھے کیا ہو رہا ہے ذرا بتانا؟ درد ہو رہا ہے شدید، کدھر ہے ذرا دکھانا میرے بھائی؟ جو چیز ہوتی ہے اسے تو نظر آنا چاہیے. اور تو خود کہہ رہا ہے کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو بھائی میرا اختیار تھوڑی ہے، اللہ نے مجھ سے اٹھوایا، اللہ نے ہی پھکوایا، تو جا کے پکڑ پروردگار متعال کو، مجھے کیوں پکڑ کے لایا ہے؟ مجھے کیوں پکڑ کے لایا ہے؟ 12 محرم کی تاریخ ہے یا 13 محرم کا دن عزیزو، تین جگہوں پر، توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، تین جگہوں پر لعین ابن زیاد نے یہی جملے کہے. ایک جگہ پر میرے مولا کے چاہنے والے کے سامنے، کہ ظاہراً تاریخ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ بعد کا ہے، اسی دن کا لیکن بعد کا واقعہ میں پہلے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا کے چاہنے والے کے سامنے، ایک مرتبہ شہزادی کے سامنے، اور ایک مرتبہ سید سجاد کے سامنے. تمام مسرائے کربلا کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی اللہ. واقعہ عزیز الدین مبین اسلام نے بہت عطا کیا ہے. کاش زانو تلمز میں اور آپ اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے طے کریں. بہت سارے جوابات ہیں، توحید افعالی کی بحث کو جا کر پڑھیے، بڑی خوبصورت بحث ہے، بہت ساری قرآن کی آیتیں بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی. لیکن میں فقط بچوں کے لیے آسان طریقے کار سے اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہے کیا سلسلہ جو در اہل بیت سے جدا ہوا، وہ یا اس سمت میں گرا یا اس سمت میں گرا. انسان کو حق دینے گیا اور انسان کو مختار بنانے گیا تو اللہ سے سارا اختیار چھین لیا، اور اللہ کو صاحب اختیار دیکھنے لگا تو انسان سے سارا اختیار لے لیا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے یا خدا صاحب اختیار ہے. اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی میری مرضی ہے، بولتے بولتے رک جاؤں، رک سکتا ہوں یا نہیں؟ بولیے، رک سکتا ہوں. اور دوسرا، اسی موقع پر انسان کہتا ہے بھائی خدا مجھے روک سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی روک سکتا ہے. تو کیا کروں، میں مختار ہوں یا وہ مختار ہے؟ ہاں، جو در اہل بیت سے جدا ہوا وہ یا یہاں گرا یا وہاں گرا، یا تفویض کا قائل ہو گیا یا جبر کا قائل ہو گیا. اور در اہل بیت فرماتا ہے الامر بین الامرین، تو بھی صاحب اختیار ہے، تیرا رب بھی صاحب اختیار ہے. کیسے؟ آسان سی مثال، تین عناوین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارادہ پروردگار، ارادہ انسان، فعل انسان، مشکل اردو تو نہیں ہے میرے بھائی، یہ لکھ لیں اس بات کو، مجھے بار بار بتانا نہیں پڑے، جو اچھی چیز ہے اس کو آپ خود لکھیں، ارادہ انسان ایک، نہ غلطی ہو گئی، ارادہ پروردگار ایک، ارادہ انسان دو، فعل انسان تین، اللہ کا ارادہ ہے، انسان کا ارادہ ہے، اور انسان کا وہ کام ہے جو انسان بجا لا رہا ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ، توجہ چاہتا ہوں، انسان کے فعل کے ساتھ متعلق ہو جائے تو یہاں پر جبر ہے۔ آسان لفظوں میں دو جملوں میں بات کر کے، وغیرہ تفصیلی بحث عزیزو غور کریں گے بہت مزہ دے گی، تو جبر ہے۔ لیکن اگر اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے کے ساتھ متصل ہو، اور پروردگار کی چاہت یہ ہو کہ میری چاہت اور مشیت یہ ہے کہ انسان اس باؤنڈری میں اپنے ارادے سے کاموں کو بجا لائے، اسے کہتے ہیں الامر بین الامرین۔ خدا بھی مسلسل صاحب اختیار ہے، اور ایک مقام پر آ کر انسان کو بھی اس نے صاحب اختیار کیا قرار دیا ہے۔ لہذا کوئی مجاز گوئی نہیں ہے، حقیقت میں کہا جا سکتا ہے، جس وقت میں کھا رہا ہوں کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کام کو بجا لا رہا ہوں، اور کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار کی مشیت اور ارادے سے یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ مسلسل مجھے فیض دیتا چلا جا رہا ہے، قوت دیتا چلا جا رہا ہے، تب جا کر میں اس کام کو کر رہا ہوں، وغیرہ جس موقع پر وہ فیض روک دے اور مجھ سے میرا اختیار چھیننا چاہے تو چھیننے میں بخوبی صاحب اختیار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ اپنے طور پر خود غور کیجئے گا۔ بنی امیہ نے اپنے اس داغ کو مٹانے کے لیے کیا کیا عزیزوں؟ مسجد کوفہ ہے واقعہ عزیزوں، یہ تاریخ کا وہ عبرت کا پہلو ہے کہ جتنا انسان اس پر روئے کم ہے، جتنا انسان اس پر روئے کم ہے۔ مسلم ابن عقیل کے ساتھ 8 ذی الحجہ کی رات کو، اور 8 ذی الحجہ کا دن ختم جب ہوا تھا، مغرب کی نماز میں کتنے لوگ تھے جی؟ 30 افراد۔ باب کندہ پر آئے تو کتنے افراد تھے؟ 10 افراد۔ جب باب کندہ سے آگے بڑھے، اب جب مڑ کر دیکھا دائیں اور بائیں تو کوئی نہیں۔ ظالم کو جب خبر ملی، نماز عشاء کا وقت آیا، کہا ہر ایک اگر اپنی جان کی پناہ چاہتا ہے تو مسجد میں آ جائے، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ یہ ہے مقام عبرت، جو دنیا کو اپنی نگاہوں میں سجاتا ہے وہ ظالم سے اسی طرح سے ڈرتا ہے۔ جو علی والا ہوتا ہے وہ جاں بکف لے کر خدا کی بارگاہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے، میرے مولا کا حکم ہے، میں نے اپنی جان دینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، چاہے 9 ذی الحجہ کی شب ہو اور اس لعین نے بلایا، اور چاہے آج کا یہ دن ہے کہ اسرائے کربلا سرزمین کوفہ میں پہنچے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ لعین گیا ظاہر میں اس لکڑی کے ٹکڑوں پر، عزیزو جب تک اہل بیت سے متصل ہے بابرکت ہے عزیزو یہ ممبر، وغیرہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں اگر ظالم کا دربار ہو اور اس کا ممبر ہو۔ گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا، خدا کی حمد ہو عزیزو، میں نہیں کر سکتا ہوں ترجمہ، کہ جس نے امیر اس پلید اور اس لعین اور اس پست انسان کی سناگوئی کرنے لگا، اور میرے مولا کی شان میں نازیبا کلمات کہے، لیکن کہا کیا؟ خدا نے یزید کو برتری دی، خدا نے نواس رسول کو مغلوب کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنے برے کام کی نسبت کس کی جانب دے رہا ہے؟ خدا کی جانب دے رہا ہے۔ کوئی نہیں ہے عزیز اس بھرے مجمع میں جو کھڑے ہو کر اس لعین کو جواب دے۔ مانگو پروردگار سے، آنکھوں کو پاک رکھیں گے، کانوں کو پاک رکھیں گے عزیزوں، اچھا سنیں گے، اچھا دیکھیں گے، کل کو پروردگار مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے گا کہ اچھا بولیے، اچھا بول پائیں گے۔ جیسے آج معاشرے کی کیفیت ہے، دیکھتے اچھا نہیں ہے، سنتے اچھا نہیں ہے، ندیتاً زبان پر کیا ہے؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، تمسخر ہے، تہمت ہے، آپس میں کتنی جھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ آپ ایک جھوٹی بات بنائیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ایک جھوٹی بات خود گھڑے، امام کی جانب نسبت دیں اور اس کو واٹس ایپ پہ چلا دیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ کا کرشمہ ہے، یہ امریاس کی فیکٹری ہے۔ لوگ اس قدر غیر سنجیدہ زندگی بسر کر رہے ہوتے کہ بس ہر ایک کا کام یہ جو ملتا ہے اسے آگے فارورڈ کر دو، چند گھنٹوں کے بعد آپ ہی کے پاس وہ آ جائے گی اور مشہور ہو جائے گی وہ شے۔ چاہتے ہیں زبان کی پاکیزگی عزیز؟ اتنا آسان نہیں ہے بے بانگے دوہل کلمہ حق کو بولنا، آسان نہیں ہے عزیز۔ کوئی نہیں ہے اس مجمع میں، سب خاموش ہیں، سب جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، سب جانتے ہیں توہین کر رہے ہیں، سارے کے سارے خاموش ہیں۔ کون کھڑا ہوا؟ جس کے پاس ظاہری اعتبار سے آنکھیں نہیں تھیں، جو مسجد کا خوگر ہو چکا تھا، اس ذریعے سے لقاء اللہ کے لیے آمادگی کر رہا تھا، عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ آج کی شب میں عزیزوں خصوصیت سے اس میرے مولا کے چاہنے والے کے لیے کربلا کے بعد حسین کی راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہونے والے، چاہے ابتدائی شاید ابتدائی چند شخصیات میں شخصیت کا شمار ہے عزیزو، جس نے کربلا والوں کے بعد کربلا والوں کے نقش قدم پر لبیک کہا اور پروردگار مطال کی بارگاہ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. وہ کہہ رہا تھا سارے گناہ خدا سے جوڑ رہا تھا، نابینا شخص، نہ یہ آنکھ ہے نہ یہ آنکھ ہے، لیکن دونوں آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ عمل کی خوبصورتی دیکھیں گے عزیزو، ایک آنکھ جمل میں اپنے مولا کی خاطر دے چکا ہے، ایک آنکھ صفین میں میرے مولا کے ساتھ لڑتے لڑتے دے چکا ہے. علی ایک عجیب چاہنے والا ہے، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کہا جھوٹا تو ہے، جھوٹا تیرا باپ ہے، جھوٹا وہ ہے جس نے تجھے اس جگہ پر لا بٹھایا ہے. اس قوت کو پیدا کرے میرے بھائی، امام کی نصرت میں بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کیسے پکڑ لو، قبیلے والے نے حفاظت کی. بہرحال القصہ مختصر، حملہ کیا گیا، پکڑ کر لایا گیا، پھر لعین کہنے لگا خدا کا فضل ہے جس نے تجھے ذلیل کیا. ہر چیز کو خدا کی طرف نسبت دے. آگے بڑھ کر کہا تو سمجھتا ہے تو نے مجھے ذلیل کیا، سن اب اپنی ذلت کا سامان سن. فبہت الذی کفر، کافر کے قلعے میں عزیز و زلزلہ. سنو علی کا چاہنے والا، ابھی میں نے شہزادی کا ذکر نہیں کیا، شہزادی کے ایک ادنا غلام کا ذکر، اور میں حیران ہوں عزیز و یہ دربار میں نہیں تھا لیکن پروردگار نے اس کے منہ پر وہ جملات، علی کے اس چاہنے والے کی زبان پر وہ جملات جاری کر دیے جسے شہزادی نے دربار میں ظالم کے خلاف اپنی زبان پر جاری کیے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ تو سمجھتا ہے تو نے مجھے ذلیل کیا، اے مرجانہ کے بیٹے، اے بدکارہ عورت کے بیٹے. اور بے نہیں اسی لقب سے شہزادی نے عزیزوں اس لعین کو اس کی اصلیت یاد دلائی کہ تو اس بدکاری کے رشتے میں جڑا ہوا، اسی بدکاری کو پھیلا رہا ہے. اور اللہ نے عبداللہ ابن عفیف کی زبان پر یہ جملات جاری کیے کہ جھوٹا تو ہے، جھوٹا تیرا باپ ہے، جھوٹا وہ ہے جس نے تجھے اس مقام پر لا بٹھایا ہے. تو صدیقین اور پاک و پاکیزہ ہستیوں کی شان میں اتنے نازیبہ کلمات کہتا ہے. بہرحال پکڑ کر لایا گیا، اللہ کا شکر کہ تجھے ذلیل کیا، تو نے مجھے ذلیل کیا. سن جب تیری ماں نے تجھے جنا بھی نہیں تھا، اس وقت میں نے اپنے رب سے مانگا تھا، پروردگار مجھے تیری بارگاہ میں شہادت چاہیے. ایسی شہادت نہیں چاہیے، غور و فکر کریں گے عزیزو اللہ بڑا مقام اور مرتبہ دے گا. پروردگار مجھے شہادت چاہیے، اور وہ بھی کائنات میں ایسے لعین کے ہاتھوں جو تیری بارگاہ میں بہت منفور ہو، بہت مبغوض ہو، جو تیری بارگاہ میں بہت پست ہو، اس کے ہاتھوں درجہ شہادت چاہیے. جب میری دونوں آنکھیں چلی گئی میں مایوس ہو چلا تھا، آج تو میری خواہش اور آج تو میری بلندی کا اور آج تو میرے لقاء اللہ کے وقت کا مرحلہ ہے، ذلیل تو ہوا ہے، اللہ نے مجھے عزت عطا کر دی، اللہ نے مجھے عزت عطا کر دی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیز و سخت ترین ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ربط مصائب سے پہلے خدا را اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے، خدا را اپنے پروردگار مطال سے مانگیے قرآن کی قربت، اہل بیت کی قربت، علماء ربانی کی قربت، مراجع کرام اور رہبران نظام کی قربت. اس پرآشوب زمانے میں آسان نہیں ہے میرے بھائی، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی توہین نہ کیجیے، اتنا جلدی ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہ کیجیے، اتنا جلدی ایک دوسرے کے پر اسٹیمپ نہ لگائیں عزیزو، اس طرح سے نہ توڑیں ایک دوسرے کے ساتھ. اپنے تعلقات کو کل کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں عزیزو، شہزادی آئی اور کیفیت یہ ہے، کتاب ارشاد اور دیگر مقاتل کی کتابوں سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ارشاد. بی بی جب آئیں اس عالم میں کہ آپ کو روایت کے جملے ہیں کہ آپ کی کنیزوں نے اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا تھا، اور شیخ شہید مرتضی متحری فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ جو اصحاب کی ازواج تھی ان کی جھرمٹ میں، ان کے احاطے میں شہزادی داخل ہوئی ہے. ظاہر میں اسیر ہے عزیزو، لیکن عزت کی بلندی دیکھیے، اور آ کر ایک کنارے پر اور ایک گوشے میں دربار میں آ کر بیٹھ گئے. لعین نے جب یہ کیفیت دیکھی ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، یہ کیا سلسلہ ہے، کہ یہ کون ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دی. دوسری مرتبہ سوال کیا گیا یہ کون ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی دربار ظالم اس کی اپنی حکومت میں کس طرح سے قدم بہ قدم ذلیل ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ جب سوال کیا ایک کنیز نے آگے بڑھ کر کہا یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے عزیزو، ابھی میں مصائب میں نہیں ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں عزیزو، لیکن واقعا یہ جملات ایسے ہیں، مخدرات عصمت، پاک دامن بیبیاں اور ظالم کا دربار، کہ یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. اب اس موقع پر دوبارہ سے اس لعین نے جیسے کہ مسجد میں کہا تھا آگے بڑھ کر کہنے لگا، خدا کی حمد ہو کہ جس نے تمہیں، اب میں ان جملات کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، میری بی بی کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، اور کہا تمہارے جھوٹ کو ثابت کر دکھایا. کس صلابت کے ساتھ علی کی بیٹی نے، عزیزوں، انسان روئے تاکہ اس صلابت کو، اس قوت کو، اس مضبوطی کو پروردگار متعال سے مانگے کہ کلمہ حق بولنے میں، کلمہ حق کے مطابق زندگی بسر کرنے میں پسو پیش سے کام نہ لے. تمام چیزیں شہزادی کے برخلاف ہیں، تشت میں بھائی کسر متحر ہے، سختیاں اٹھا کر زینب کبرا یہاں پر پہنچی ہے، لیکن جس مقصد کو لے کر چلی تو اسے کیسے بھلا دے. لہذا صلابت کے ساتھ فرمایا، میں چاہوں گا کہ بی بی کے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں، صلابت کے ساتھ فرمایا، خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ انشاءاللہ شہزادی کے ان کلمات کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد، خدا کی حمد بجا لاتی ہوں جس نے ہمیں شرافت بخشی اپنے نبی اللہ کے رسول کے ذریعے سے. وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور ہمیں ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی پلیدگی سے پاک رکھا. اور سنے لعین، سن، انما یفتزہ الفاسق، جو فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے. ویکذب الفاجر، اور جو فاجر ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. وہو غیرنا، اور وہ ہمارے علاوہ ہے. والحمدللہ، اور ہم ساری کی ساری پروردگار متعال کی ہے. دیکھو عزیزو، صلابت بیان دیکھیے، نہج البلاغہ، دربار کوفہ میں علی کی بیٹی کی زبانی سنیے، کوئی جواب نہیں ہے، شیش و پنج میں مبتلا ہے، پورے وجود میں کپ کپی تاری ہے. پھر میری شہزادی کو اور ان کے دل کو زخمی کرنے کے لیے لعین آگے بڑھ کر کہنے لگا، بتائیے اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میری شہزادی کا جواب دیکھیے، معرفت کی بلندی دیکھیے. فرمایا فاطمہ کی بیٹی، مار آئی تو اللہ جمیلا، مجھے تو جس خوبصورتی کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے. خدا نے میرے بھائی کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. اور یاد رکھ، ایک ظالم، ایک دن خدا کے کٹہرے میں تجھے بلایا جائے گا، اور اس دن تجھے پتا چلے گا کامیابی کس کو پروردگار متعال عطا کرے گا. اور آخر میں شہزادی فرماتی، حبلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اے مرجانا کے بیٹے کا قتل کر دیا جائے. عمر ابن حریث آگے بڑھا، کیا کر رہا ہے؟ ایک خاتون ہے، مجبور ہوا عزیزوں، اس پریشر کو نہیں برداشت کر سکا، مجبور، کا قتل کر دیا جائے، کیسے جرت؟ اب اس سے زیادہ میری شہزادی سے وہ لعین ہم کلام نہ ہو سکا، بات نہ کر سکا. ایک مرتبہ رخ کیا سید سجاد، کون ہے یہ؟ فرمایا میں علی ابن الحسین ہوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، دیکھیں کس طرح سے وہ جبر کو پھیلانا چاہتا تھا اور کس طرح سے میرے مولا نے کہا گنہگار تو ہے، خطاکار تو ہے، قاتل تو ہے. کہا کہ علی ابن الحسین کو تو اللہ نے، توجہ چاہتا ہوں، علی ابن الحسین کو تو اللہ نے قتل کر دیا ہے کربلا میں، معاذ اللہ. اب ان جملات کو میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، غور کیجیے عزیزوں، خداوند متعال سے مانگیے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو ایسے بنا سکیں جیسے پروردگار متعال کا میرا اور آپ سے تقاضا ہے. فرمایا کیا اللہ نے ان کا قتل نہیں کر دیا تھا؟ امام نے فرمایا قد کان علی اخون، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام بھی علی تھا اور جسے لوگوں نے قتل کیا ہے. وہ لعین پھر آگے بڑھ کے کہنے لگا نہیں نہیں، اللہ نے مارا ہے. امام نے کہا اللہ روح قبض کرتا ہے، درواقع اس بات کی طرف بیان کیا، اللہ روح قبض کرتا ہے لیکن مارنے والا تو ہے، تو اس دھبے کو نہیں مٹا سکتا ہے. شہزادی نے بھی قرآن کی آیت پڑھی، سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 154، کہ اللہ نے جن کے لیے شہادت کو لکھا تھا وہ اپنی شہادت گاہ تک جا پہنچے، اور کل کو قیامت کے دن تجھے پتا چلے گا کون فاتح ہوا اور کون ذلیل و رسوا ہوا. اور میرے مولا نے بھی قرآن کی آیت سورہ مبارک ہے زمر آیت کا نمبر ہے 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا، اللہ قبض روح کرتا ہے لیکن مارنے والا تو ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے صاحب اختیار بنایا تھا، تو نے اپنے اختیار سے اس فجی ترین اور شری ترین عمل کو بجا لایا کہ جس کی کل کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں تو نے جواب دینا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزیزو، رونا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں اسی عبارت کے ذریعے سے میں اور آپ اس قابل ہو سکے. عزیزو، کوئی جواب نہیں ہے اس لعین کے ہاتھوں. ایک مرتبہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا اتنی جرت ان اسرا کے پاس، اتنی جرت، اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے. شہزادی نے اپنی آغوش میں لے لیا اپنے بھتیجے کو. اجرکم علی اللہ، علین اگر مارنا چاہتا ہے تو پہلے زینب کبریٰ کو مار، قتل کرنا چاہتا ہے پہلے زینب کبریٰ، میرے سجاد تک تیرے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. مقتل میں سجاد کی حالت متغیر دیکھی، شہزادی نے فریاد بلند کی، اے میرے جد رسول کی نشانی سجاد، اے میرے بابا علی کی نشانی سجاد، اے میرے بھیا حسین کی نشانی سجاد. ایک مرتبہ متوجہ کیا، سجاد تو وارث امامت ہے، یہاں پر قبروں کے نشان آمادہ ہوں گے، زائر آئے گا اور زیارت کے لیے آئے گا، جتنا دشمن مٹانا چاہے گا اتنا یہ نشان آیا ہوتے چلے جائیں گے. اجرکم علی اللہ، یہاں پر ظالم مارنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ اپنے احاطے میں لے لیا سید سجاد کو، لعین رکیا. بعض روایتوں میں اور مقاتل میں یہ جملے ہیں، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا یا عما اسکتی، آپ ٹھہر جائیے، اور پھر آگے بڑھ کر کہا ابل قتل تو حد دے دوں، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے اور اللہ نے اسی میں ہمارے لیے کرامت کو قرار دیا ہے. اے حسینیو، حسین پر روتے روتے خدا سے مانگو اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ پروردگار کی راہ میں اور آپ قدم بڑھاتے بڑھاتے اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے، اپنے مقام و شرف کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کر سکیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، سلام بھیجنا چاہتے ہیں عزیزو، ظالم کے دربار کا منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا کیفیت ہے بیویوں کے دل کی، مجھے نہیں معلوم جناب سکینہ کا کیا عالم ہے، خدا بہتر جانتا ہے. سونے کا تشت ہے، میرے مولا کا سر مطہر ہے، کیوں اے میرے چاہنے والے حسین کے فریادی، حسین کے عزادار کیوں بلند آواز سے نہیں روتا ہے تو، کیوں نہیں گڑ گڑاتا ہے، کیوں فریاد بلند نہیں کرتا ہے، ظالم کا دربار ہے. سونے کا تشت ہے، میرے مولا کا سر مطہر ہے. جس پر زمانے کا امام کیسا سلام بھیجتا ہے عزیزو، خاک آلود رخساروں پر سلام، خوم بری محاسن پر سلام، کٹی رگوں پر سلام. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. انشاءاللہ اپنے گناہوں کی نسبت سے معافی طلب کریں، اپنے مولا کے بہترین جانساروں میں، شہزادی کے بہترین خادموں میں پروردگار ہمارا شمار کرے، ہماری آنکھیں اچھا دیکھنے لگے، کان اچھا سننے لگے، زبان پر اچھی باتیں آ جائیں عزیزو، ہمارے دل آپس میں ملتے چلے جائے. اجرکم علی اللہ. فقط اس پر اکتفا نہیں کیا ہے ظالم نے، ظالم کے ہاتھوں میں ظلم کی چھڑی ہے، جو میرے مولا کے دندان مبارک پر. رسول زادیا، نبی زادیا، سکینہ، رقیہ، فاطمہ، بابا کو کیسے سلام بھیج رہی ہوں گی عزیزو، آؤ اسی طرح سے میں اور آپ سلام بھیجیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلات بفنائے، علیک منی سلام اللہ ابدا. سب میرے ساتھ مل کر عزیزو، آخری مرتبہ کربلا کی زیارت کب نصیب ہوئی، یہ نہیں مانگو گے خدا سے، پروردگار اس مطال سے مانگو عزیزو. ایک مومن آیا مجلس کے بعد اور کہنے لگا مجھے ابھی تک زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا میرے بھائی یہ تیری روتی آنکھیں، خدا بند مطال آسمان تلے چلا جا، دور سے ہی اپنے مولا کو سلام بھیجے گا، تیری زیارت قبول ہے، خدا اس ذریعے سے تجھے آزمانا چاہتا ہے. مانگو عزیزو، علیک منی سلام اللہ ہے ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك اس طرح سے سلام کرنے کی کوشش کرے جیسے جناب سکینہ رسول اللہ کی. السلام علی الحسین. بابا تجھ پر ظالم چھڑی چلائے سکینہ کیسے دیکھ پائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک موقع پر ایک صحابی کھڑا ہوا اپنی جگہ پر, زید ابن ارقم کی آواز بلند ہوئی, اے لعین اپنی چھڑی ہٹا لے, میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو ان لبوں کے بوسے لیتے دیکھا ہے. اجرکم علی اللہ. عزیز و معافی طلب کرنے آئے ہیں, میں چاہتا ہوں آج آپ کی خدمت میں حضرت جان کی جہاد کا ذکر کروں اور انشاءاللہ صدق دل سے معافی طلب کریں. پروردگار متعال ہم سب کو شہزادی کے بہترین جانساروں میں سے, بہترین خادموں میں سے, بہترین مدد کرنے والوں میں سے قرار دے. ایک مرتبہ عزیز و غلام ہے, سیافام غلام ہے, امام کی خدمت میں آیا, مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت چاہیے. میں اور آپ بھی تو مانگتے ہیں نا عزیز و, اس پراشوب زمانے میں, اے میرے زمانے کے امام مجھے خدمت چاہیے, میں آپ کی راہ میں کام آ سکوں, میری جان کام آ سکے, میرا مال کام آ سکے, میری اولاد کام آ سکے, میں گناہوں کے دلدل سے باہر نکل آؤں. عزیز و چلو جناب جان کی سیرت پر چلو. امام نے فرمایا جا بہت تو نے ہماری غلامی کی, جا تو ہم نے تجھے آزاد کیا. تڑپ کے کہنے لگا مولا یہ نمک حلالی نہیں ہے کہ جب آقا کے یہاں خوشی کے ایام غلام ساتھ دے اور جب آقا کے یہاں سختی آئے تو غلام ساتھ چھوڑ بیٹھے. جب دیکھا امام اجازت نہیں دیتے, اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرایا. اے زینب کبرا کے چاہنے والے, تنہائی میں سجدے کے عالم میں خدا سے مانگ جس طرح سے جان نے مانگا. اور تڑپ کے کہنے لگے آقا قبول کرتا ہوں, میری رنگت سیاہ ہے, آقا قبول کرتا ہوں مجھ سے بو آتی ہے, آقا قبول کرتا ہوں میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے, لیکن اس وقت تک آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرا خون آپ کے پاکیزہ خون سے جانا ملے. جب اس معرفت سے مانگا, فرمایا جاؤ جان خدا حافظ, جہاد جان مکمل ہوا, میرا مولا لاش جان پر پہنچا, فاطمہ کے لال کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوئے. آج کی شب میں سر سجدے میں رکھ کر پروردگار متعال کے حضور اسی طرح سے مانگو, اے میرے پروردگار قبول کرتا ہوں گناہ کے سبب, میرے دل کی رنگت سیاہ ہو گئی ہے, مجھ سے بو آتی ہے, لیکن اس وقت تک تڑپتا رہوں گا جب تک مجھے میرے مولا کی نوکری تو عطا نہ کر دے. اور وہ جملات میرا زمانے کا امام میرے لیے خدا کی بارگاہ میں تقاضا کر لے, جیسے حسین ابن علی نے تقاضا کیا. کیا کہا؟ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے, زبان پر جملہ ہے اللہم بیض وجہ. عزیزو انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا, ایک یا دو جملات کی زحمت ہے. اللہم بیض وجہ, اے میرے پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے. اللہم طیب ریحا, پروردگار اسے خوشبو عطا کر دے. اللہم احشرہ مع الابرار, اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما. وعرف بینہ و بین محمد و آلے, اور اس کے اور محمد و آلے محمد کے رشتے معرفت کو استوار کر دے. آو عزیز و خدا سے مانگو اے پروردگار مجھے میرے مولا کی نوکری دے دے. اجرکم علی اللہ. میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے, ارے جب میرا بابا لاشوں کو دفنانے پہنچا, بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشیں بھی ہے. اللہ اکبر, خدا دیکھے کیا مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے, اصحاب کے بھی لاشیں. ان تمام چمکتے ستاروں میں ایک سیاہ فام غلام کو پروردگار نے یہ مقام عطا کیا کہ میرے مولا نے فرمایا ارے ایک لاشے سے وہ خوشبو اٹھ رہی تھی جو کسی اور لاشے میں نہیں تھی.
یہ لاشِ جان ہے جس کے حق میں زہرا کے لال کی دعا پوری ہوئی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما. جو مریض ہے خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے, پروردگار ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہے, ہماری آنکھوں کو, ہمارے کانوں کو, ہماری زبانوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. تو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے, پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما. پاکیزہ رزق, بابرکت رزق, تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, رزق حرام کی لانت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. پروردگار تجھ عزیزو یہ دعا مانگنے کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے, جتنا صدق دل سے مانگیں گے پروردگار محروم نہیں کرے گا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہر انسان کو خصوصیت سے جوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی اور اپنی پاکیزگی اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کو اچھے طریقے سے ان کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دین و دنیا کے لیے کارآمد ہمسر, مؤمن ہمسر, تمام لڑکے اور لڑکیوں کو پاکیزہ قلوب رکھنے والے مؤمن لڑکوں اور لڑکیوں کو عطا فرما. جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہیں انہیں جناب علی اکبر, جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا, اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع اعظام, رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی, مخصوصاً سرزمین کربلا کی, مخصوصاً ایام اربعین میں پاپیادہ مولا و آقا کی زیارت بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان ہے, در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار, دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. تمام مظلومان عالم خصوصیت سے سرزمین کشمیر و سرزمین یمن کے مؤمنین و مسلمین کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرما. ظالم اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت, مگر نہ اسی موقع اسی لمحے نیز تو نابود فرما. ان کی مکر کو, ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے. ان کے سوچنے سمجھنے کی قوتوں کو ختم کر دے. ان کے مال کو برباد کر دے. ان کی نسلوں کو منقطع کر دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مملکت خدا داد پاکستان قوم ان کا گہوارہ قرار دے. جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما. ہمیں سالے اس دھرتی سے محبت کرنے والے پاکیزہ فطرت حکمراں عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا عزیز, اس دعا کو بھی صدق دل سے مانگ. تمام مسلمانوں کو, تمام پاکیزہ فطرت رکھنے والوں کو, خصوصیت سے شیعیان حیدر کرار کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ دل جوڑنے کی, دلوں کو قریب لانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار تیری محبت میں جو اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے, قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما. جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما. اس دعا کو صدق دل سے ہاتھوں کو بلند کیجیے عزیز, خدا کی بارگاہ میں مانگیے اس طرح سے جیسے ایک سوالی طلب کرتا ہے. پروردگار جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا, اس فانی دنیا, چند روزہ دنیا میں جو کچھ عطا کیا ہے, جان, مال, عزت, آبرو, شرف, مکان, اولاد, رشتہ دار, تعلقات, ان آنکھوں سے, ان کانوں سے, ان زبانوں سے, فرزند زہرا کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے آوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا